السلام عليكم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگو اور عزیز دوستو، گزشتہ دو جمعات سے ایک مضمون چل رہا ہے کہ اسلام میں اور مومن کی زندگی میں انسانوں کی خدمت کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے. اس سلسلے میں اب تک دو بیان ہوئے. ایک بیان اس پر کہ دین میں انفاق کی کیا اہمیت ہے، کتنا ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے. اور دوسرے میں کنجوسی اور بخیلی، اور اس کے پیچھے ذہن یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، ضرورت سے مشکلات سے بچے گا آدمی. اس سلسلے میں جو آیات ہیں وہ پیش کی گئی. بہرحال خلاصہ یہ کہ انسانوں کی خدمت کرنا، اس سلسلے میں پیسہ خرچ کرنا، یا جسمانی اعتبار سے بھی انسانوں کی خدمت کرنا، یہ شریعت اسلامیہ میں لازمی حصہ ہے مومن کی زندگی کا. قرآن آپ جیسے ہی کھولیں گے، قرآن کا فائدہ کس کو ہوگا، قرآن کا فائدہ کس کو ہوگا اللہ نے بتایا تو پہلے ہی تین سطروں کے بعد ملے گا، وہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ بندے جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انہیں کے لیے قرآن ہدایت ہے، ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ. اب جس کا دل ہی نہیں کھلتا اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے، تو اب اس کا دل ہدایت کے لیے بھی نہیں کھلے گا، نیکی کے لیے بھی نہیں کھلے گا. اور بار بار پڑھی جانے والی سورت، جیسے سورہ فاتحہ ہے، ایسے ہی چھوٹی سی سورت ہے سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین. چھوٹی سورت میں اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ قیامت تک مسلمان نمازوں میں اس کو دہراتے رہیں گے. تو فرمایا، اے نبی، آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین کو جو نہیں مانتا. تو دین کو نہیں ماننے والا کون ہے؟ فرمایا، فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو مدد نہیں کرتا، بھگا دیتا ہے، وہ دین کو نہیں مانتا ہے. تو دین سے مراد یہاں آخرت بھی ہے، لیکن دین کو نہ ماننا ہی ہے یہ بھی. اور اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ یہ شریعت کی بیس ہے انفاق. شریعت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نماز اور زکوٰۃ. اپنے جسم کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکانے کی مشق کا نام ہے نماز. اپنی دولت کو، اپنی ثروت کو اللہ کے سامنے پیش کر دینے کا نام ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ اس کی مشق ہے. شریعت میں اور سارے نظام ہیں اس کے لیے، اور بھی ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی. اور ایک پہلو بھی قرآن میں آتا ہے کہ ایک انسان، اچھا انسان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نہ بنے، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی، انسانیت اس کی بنتی نہیں، وہ انسان نہیں بن سکتا. چنانچہ صدقات کا جو مقصد اللہ نے بتایا کہ اس سے تطہیر ہوتی ہے، انسان کا دل پاک ہوتا ہے، اس کا ذہن پاک ہوتا ہے، اس کے اندر کی گندگیاں دور ہوتی ہیں. کچھ دن اموال ہی صدقتن، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجیے. تطہرہم بہا، یہ لینے سے، مال لینے سے کیا ہوگا، آپ ان کی تطہیر کریں گے اس ذریعے سے. وہ تزکیہم، ان کو آپ مانجیں گے، ان کو
ان کو پالش کریں گے آپ, اس سے لوگ بنیں گے, اس سے صحیح انسان بنیں گے, صحیح مسلمان بنیں گے. اب ایک بات جو ہے, ہر مسلمان کو جو بھی تھوڑا دین کے ماحول سے جس کو شدت بدھ واقفیت ہے, اس پر یہ بات واضح ہے کہ مسلمان کی ایک ذمہ داری, لازمی ذمہ داری, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا بھی. امام غزالی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت, مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت کس کو کہتے ہیں, اس کے ضمن میں مختلف چیزیں نقل کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ امام غزالی کتنی قسمیں بتا رہے ہیں عبادت کی. تو عبادت کی جو قسم ہے اس میں سے 10 قسموں میں سے ایک ہے اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. اور سورہ والعصر, اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بس ایک سورہ والعصر نازل فرماتے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے, اتنا زیادہ گہرائی اس کے اندر سورہ والعصر کے اندر. سورہ والعصر میں اللہ نے پورے ماضی, حال, مستقبل سب کی قسم کھا کے فرمایا کہ نجات انہی لوگوں کو ملے گی جو چار کام کریں گے. ایک تو ایمان اپنے اندر پیدا کریں, دوسرے نیک اعمال اپنی زندگی میں پیدا کریں, اپنا کیریکٹر درست کریں, اور تیسرا ماحول میں اچھائی کو پھیلائیں. اور تواصو بالحق, جو سچائی ہے, جو ریالٹی ہے اور جو واقعی صحیح بات ہے, اس کو ایک دوسرے کو بتائیں اور قوت سے بتائیں, تاکید کے ساتھ بتائیں. وہ تواصو بالصبر, اور اس کام میں جمے رہیں, ڈٹنا پڑے گا اس کے اندر. تو نجات کے لیے ایک ساتھ چار چیزیں ہونا ضروری ہے دوزخ سے بچنے کے لیے, ایمان بھی, شریعت پر عمل بھی, اور دعوت دین کا کام بھی, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام بھی لازم ہے. برائی سے روکنا, بھلائی کا حکم دینا ایک مسلمان کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے لازم ہے. یہ کام نہیں کرے گا تو نجات نہیں ہوگی, اس آیت کے تحت, اس سورے کے مفہوم میں. تو ہر مسلمان پہ یہ لازم ہے کہ وہ ماحول میں اچھائی کا حکم دے. تو اب آپ یہ عرض کرنا ہے کہ دائی بننے کے لیے کسی کو بھی اچھائی کا حکم دینا چاہ رہے ہیں آپ, پڑوسی کو, گھر والے کو, چھوٹے بھائی کو, رشتے دار کو, کسی کو بھی آپ اچھائی کا کی ترغیب دینا چاہیں, تو اس سے پہلے لازم ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں. پہلے خدمت ہے پھر دعوت ہے. بغیر کسی کا کام کیے, اس کی خدمت کیے, اس کا دل جیتے ہوئے, اس کو اپنی محبت, اپنا خلوص ثابت کیے بغیر بولنا, یہ بولنا ضائع جاتا ہے. تو دعوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا جو نبیوں کا طریقہ رہا ہے, نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے, نبیوں کا جو طریقہ رہا ہے, تو ہر نبی دعوت کا کام کرنے سے پہلے اپنی قوم میں ایک ہمدرد انسان کے طور پر متعارف تھے. سب کی خدمت کرنے والے, دکھ درد میں شریک ہونے والے, تکلیفوں کو دور کرنے والے, جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے پورے سماج میں, پورے مکے میں آپ کو جو پہچانا جاتا تھا, اسی لائن سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ سب کا غم دل میں رکھنے والے ہیں, یہ سب کا کام کرنے والے ہیں, یہ سب کی خدمت کرنے والے ہیں. یہ آپ کی نمایاں پہچان, محمد کہتے ہی لوگوں کے ذہن میں آتا تھا وہ آدمی ہے نا, سب کا بھلا چاہنے والا, سب کی خدمت کرنے والا. وہ تعارف حضور کا پہلے سے تھا, رحمت للعالمین سے تھے. چنانچہ پہلی مرتبہ جیسے ہی حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ آج میں نے فرشتہ دیکھا ہے, آسمان سے فرشتہ آیا, مجھے ڈر رہ رہا ہے, کیا ہوگا, تبڑا کام کیا گیا ہے, مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا, تو حضرت خدیجہ نے کہا واللہ لا یرضیک اللہ, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر سہارے کے بے سہارا نہیں چھوڑیں گے, یہ جو آپ دعوت کا کام کا آپ کو حکم ہوا ہے آپ کرنے جا رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ ناکامی ہوگی, ڈر رہے ہیں, اللہ کی قسم اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیا پیاری وجہ بتائی؟ اس لیے کہ آپ کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑتے ہیں تو اللہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ کو چھوڑے فَإِنَّكَ تَحْمِلُ الْكَلَّ, اس لیے کہ آپ کی زندگی کیا ہے, آپ کسی بھی بوجھل آدمی کو جو زندگی کی پریشانیوں سے جھکا ہوا ہے اس کو آپ, اس کا بوجھ آپ اپنے سر پہ لیتے ہیں. وہ تقسیب المعدومہ, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, غریبی ہے, آپ اپنی کمائی میں اس کو دیتے ہیں. اب وہ لمبی انہوں نے فہرست سنائی کہ حضور کس طرح خدمت کرتے تھے انسانوں کی. جب آپ سب کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اکیلے کیوں چھوڑیں گے؟ تو پہلا آپ کا تعارف دائی کا بعد میں ہے, خادم کا پہلے ہے. تو ترتیب یہ ہے کہ جس کو بھی دائی بننا ہے پہلے خادم بنو, پھر تم صحیح معنی میں دائی بن سکتے ہو. ہر زمانے میں نبیوں کا ساتھ ابتدا میں کمزور لوگوں نے ہی دیا ہے. اور ہرقل نے جو پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ یہ نئے نبی آئے ہیں تمہارے پاس, ان کا ساتھ کون لوگ دیتے ہیں؟ بڑے بڑے سردار قسم کے رئیس لوگ زیادہ دے رہے ہیں یا غریب لوگ زیادہ ساتھ دے رہے ہیں؟ تو کہا غریب لوگ زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. تو اس نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے نبیوں کا معاملہ. تو غریب کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کے ہوتے ہیں تو ان کو ذرا صحیح بات جلدی سمجھ میں آتی ہے, اور جن کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے ذرا ان کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی, فطری بات, تو ان کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے. تو ہمیشہ نبیوں کا ساتھ بھی غریبوں نے دیا, اور نبیوں نے بھی ہمیشہ اپنی تعلیم میں غریب کو اوپر اٹھانے کی بات کی ہے. پہلے ہی دن سے نبیوں نے کمزور کی خدمت کرنا, محروم کو مدد دینا, مظلوم کو مدد دینا, غریب کو اٹھانا, اس کی خدمت کرنا, یہ ہمیشہ سے نبیوں نے جوڑا ہے آتے ہی. یعنی خدمت کا کام پہلے سے کرتے تھے, خدمت پہ اپنے ساتھیوں کو لگاتے تھے, غریبوں کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت ہے پہلے دن سے, جہاں عذاب آخرت سے دو جملوں میں ڈراتے تھے, فوراً اس کے بعد یتیموں کا حق یاد دلاتے تھے, غلاموں کا حق یاد دلاتے تھے, کمزوروں کا حق یاد دلاتے تھے. جو بھی اب مکی سورہ اٹھائیے, ایک طرف اللہ کی بڑائی, فوراً اس کے بعد خدمت کی بات, کمزوروں کے حقوق کے بعد روز اول سے حضور نے, اور آنے والے بھی کون تھے؟ بلال, خباب, جتنے مکے کے کمزور تھے وہ سب آپ کی جھولی میں آ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کمزوروں کی بات اٹھاتے تھے, مظلوموں کی بات آپ اٹھاتے تھے. اور ایک معاہدہ ہوا تھا مکے والوں کے درمیان, حلف الفضول, مکے کے جو سردار قسم کے ذمہ داروں میں ہوا تھا کہ بھئی ہم ایک ایسا معاہدہ کریں گے کہ مکے کے اندر کسی پر ظلم نہ ہو, ہم سب مل کے کوشش کریں گے ظلم نہ ہو اور غریبوں کا خیال کیا جائے. تو اس معاہدے میں حضور شریک تھے, نبی ہونے سے پہلے کی بات ہے. اور حضور نے بعد میں فرمایا کہ مجھے جب کبھی اس قسم کے معاہدے کے لیے بلایا جائے گا تو میں اول رہوں گا, ساتھ دوں گا, کمزوروں کے حقوق کی حفاظت. ایک حضرت ابو طالب, حضور کے جو چچا ہے, ان کا ایک قصیدہ عربی میں مشہور ہے, اس کی سند کتنی مضبوط ہے معلوم نہیں. حضور کی تعریف میں انہوں نے قصیدہ ایک کہا, وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل. حضور کی تعریف میں بول رہے ہیں کہ یہ وہ گورے مکھڑے والا ہے کہ جس کا نام لے کے بادلوں سے پانی برسایا جا سکتا ہے. یعنی بادل جس طرح سے نفع دیتا ہے, یہ ایسے ہی نفع دینے والا ہے. میرا بھتیجا, اس کا نام لو تو بادل بھی اپنا پانی برسانا شروع کر دے گا. سمال اليتامى, یہ یتیموں کا آسرا ہے. اس متل ارامیلی, یہ بیواؤں کی عزت و آبرو ہے, میرا بھتیجا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے, اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ بھائی آخرت, ایک دائی کس سے ڈراتا ہے؟ بھائی یہ مت کرو عذاب ہوگا, یہ مت کرو گناہ ہوگا, یہ مت کرو آخرت تباہ ہوگی. تو کسی کو آخرت تو نظر نہیں آ رہی ہے, عذاب تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ کی بات کون یقین کرے گا؟ اگر آپ سامنے والے کی روز کی زندگی میں اس کی خدمت کرنے والے ہیں، اس کی پریشانی میں حصہ لینے والے ہیں، اس کو معلوم ہے کہ آپ ہمدرد انسان ہیں، آپ آج کی پریشانی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر کل کی پریشانی کے بارے میں ڈرا رہے ہیں، تو اس کو سمجھ میں آئے گا. آج کی پریشانیوں سے بالکل غیر متعلق ہے، وہ بولو مت میرے سامنے. اور ایک نظر نہ آنے والی آخرت سے آپ ڈرا رہے ہیں، تو سامنے والے کو کیسے سمجھ میں آئے گی بات؟ جو آج کا غمخوار ہے وہ کل کے لیے بھی غمخواری کی بات کر سکتا ہے. اس لیے دعوت کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے خادم بنے آدمی، آج کے دکھ میں شریک ہو، کل کے دکھ کے بارے میں آپ کی بات اثر کرے گی. اور انسانوں کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ آدمی جس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے، میرا مخلص ہے، میرا بھلا چاہنے والا ہے، اس کے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، میرا بھلا چاہنے والا ہے، ہمدرد ہے. جب کسی کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے تو اب وہ جو ہمدرد ہے وہ ڈانٹے تو بھی اچھا لگتا ہے، وہ مشورہ دے تو اچھا لگتا ہے، وہ ٹوکے تو اچھا لگتا ہے. ہمارے ہمارا بھلا چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے اچھا ہی کے لیے بول رہے ہیں، غصے میں بول رہے تو کیا ہوا؟ کیوں یقین ہے کہ وہ میرے ہمدرد ہیں. اور اگر کسی کے بارے میں آدمی کے دل میں ہے کہ بھائی ان کو ہم سے مطلب کیا ہے، خود غرض آدمی ہے، کبھی ہمارے بھلے میں برے میں شرکت انہوں نے نہیں کی، ہم سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہوں گے اپنی جگہ پہ بڑے نمازی، ہوں گے اپنی جگہ پہ بہت بڑے علم والے، ہمارے تو نہیں ہوں گے اپنی جگہ پہ، ہمارے غمخوار تو. تو جب آدمی کسی کو اپنا غمخوار نہیں سمجھتا، ایسا آدمی نصیحت کرتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، چڑ آتی ہے، بڑے بولنے کے لیے آ گئے، بڑے بولنے کے لیے آ گئے. تو سمجھتا ہے یہ تکبر اس کے معنی ہوتا ہے، سامنے والا بڑے بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، مجھے حقیر سمجھ رہا ہے، اس لیے نصیحت کرنے لگا ہے. اپنے آپ کو علم والا سمجھ رہا ہے، مجھے جاہل سمجھ رہا ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، مجھے برا سمجھ رہا ہے. یہ فیلنگ آ جاتی ہے اس کے اندر، نفرت آتی ہے. لیکن اگر یقین ہو کہ سامنے جو بولنے والا ہے وہ میرا ہمدرد ہے، غمخوار ہے، مجھے دل سے چاہنے والا، میری عزت کرنے والا، تو پھر آدمی دل سے بات کو سنتا ہے. تو خدمت کرنے سے دائی کی سنجیدگی سامنے والے کو معلوم ہوتی ہے کہ واقعی آدمی سنجیدگی سے بات کر رہا ہے، یہ دل سے بات کر رہا ہے. ورنہ سمجھے گا کہ بھائی کہیں تقریر سن کے آیا، مجھے سنا رہا ہے، کچھ رٹ پڑھ کے آیا، مجھے بول رہا ہے، دل سے بول رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہر مسلمان کو تو دائی بننا ہی بننا ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. تو دائی بننا ہے تو پہلے قادم بننا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے. اور یہ سب کوئی پالیسی مکاری عیاری نہ ہو، یہ مومن کی طبیعت ہوئے، دوسروں کی خدمت، ہم غمخاری. ابھی جو ہے یہ منگل نے اس سے پہلے والے منگل مجھے اپنے وطن کے قریب جانا ہوا تھا مٹپلی، وہاں اطراف مختلف دیہاتوں میں جو معلمین کو رکھا گیا کہ دیہات کے مسلمانوں کو کلمہ نماز سکھائیں، ان کے بچوں کو ناظرہ پڑھائیں، دینی فکر کریں، تو ایسے پورے معلمین کو وہاں جمع کیا گیا تھا. ہمارے پڑوس میں نظام آباد میں ایک مفتی سعید اکبر صاحب ہے، بہت مخلص، وہ خود ایک دیہات کے ہیں، تو انہوں نے سینکڑوں دیہاتوں کے اندر مکاتب کا جال پھیلایا ہوا ہے. گجرات کے دیندار مسلمان ان کو چاہنے والے ہیں، وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں، مہاراشٹر کے بھی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو وہ بیچارے ذاتی اپنی ذاتی فکر سے اور آپ جیسے صاحب خیر حضرات کے تعاون سے سینکڑوں مدارس چلا رہے ہیں، مکاتب چلا رہے ہیں، دیہات کے مسلمانوں کا ایمان بچے، ان کے بچوں کی تعلیم ہے، وہ پوری یکسوئی سے کر رہے ہیں. بالکل معلم ان کو جمع کرنا، ان کی تربیت کرنا، جا کے جائزہ لینا کہ بھی پڑھا رہے کہ نہیں پڑھا رہے، کیا اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، بڑے مخلص آدمی ہیں. اور وقتاً فوقتاً وہ گجرات کے لوگ بھی آتے ہیں جائزہ لینے کے لیے، بمبئی وغیرہ کے لوگ بھی آتے ہیں جائزہ لینے کے لیے. تو میرا وہی معلمین کو جمع کیا ہوا تھا، تو بات بار بار یہ آتی ہے کہ بھائی مہاراشٹر میں تو بہت اچھا چل رہا تعلیم کا نظام، مکاتب جو چلائے جا رہے ہیں بہت اچھے رزلٹس ہیں، گجرات میں بھی بہت اچھا چل رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے وہاں سے جو لوگ آ کے یہاں جائزہ لیتے ہیں، وہ لوگ کیا رائے ان کی کیا ہے؟ اور کہا کہ تلنگانہ کے جو مکاتب ہے تو وہ ان کا رزلٹ صرف 5% ہے، 95% فیل ہے، 5% رزلٹ ہے.
بچے پڑھ رہے نہیں, کوئی رزلٹ نہیں, تنخواہ برابر جا رہی ہے, سب ہو رہا ہے. تو میں نے آج کیا کہ آپ کو اس کا ریزن وجہ سمجھ آئی, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیے, اس لیے کہ مکاتب کا ایک نظام ہم بھی ایک زمانے سے چلا رہے. تو میں نے عرض کیا کہ مہاراشٹر اور گجرات کے دیہاتوں میں اور تلنگانہ کے دیہاتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ادھر کے علاقوں میں جو مسلمان ہیں دیہاتوں میں, غریب ہیں, ناواقف ہیں, جاہل ہوں گے, لیکن ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے, امام صاحب کی محبت ہے. وہاں کے لوگ بھولے ہیں اور اماموں سے, دین کے خادموں سے محبت کرتے ہیں. گجرات میں تو لوگ نثار ہوتے ہیں دین کے خادموں پہ, علماء پہ. تو وہاں جو معلم ہیں, ایک ایک آدمی 20-20 سال سے ٹکا ہوا ہے ان علاقوں میں, دوسری ریاستوں میں, اس کو اچھی طرح معلوم ہے محلہ کیسا, گاؤں کیسا, کون سا آدمی ہے, کیا ہے. اور گاؤں والے کافی محبت کا اظہار کرتے ہیں, خدمت کرتے رہتے ہیں اس کو. ایک مرتبہ کسی نے گاؤں میں گیا تو اسے وہاں سے نکلنے کا جی نہیں چاہتا, اتنی محبت گاؤں والوں سے ملتی. اب وہ ایک سوئی سے پڑھا رہا ہے, لوگ بھی اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, جتنے شرائط اوپر والے لگا رہے ہیں وہ پوری پابندی ہو رہی, تو اچھا رزلٹ آ رہا ہے. ہمارے پاس تلنگانہ میں کیا ہے, ہر 2 مہینے میں معلم بدلتا رہتا ہے. کوئی 15 دن میں غائب, کوئی 2 مہینے میں غائب, کوئی 3 مہینے میں غائب. جتنے لوگ بھی مکاتب چلا رہے سب سے پوچھو. تو انتظامیہ کو ہمیشہ معلم کی فکر رہتی, آیا رام گیا رام بولتے, ادھر آیا ایک ادھر گیا, آیا گیا آیا گیا. ابھی آیا گیا میں اس کو نہ مدرسہ سمجھ میں آتا ہے, نہ بچے سمجھ میں آتے ہیں, نہ گاؤں سمجھ میں آتا ہے, وہ آتے ہی جانے کی فکر میں رہتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ مسجد کے امام سے کوئی محبت نہیں رکھتے, کوئی لگاؤ نہیں رکھتے, نفرت رکھتے, بلکہ دین سے بھی نفرت, بیزار بھی رکھتے ہیں. تو وہ امام ٹکتا نہیں, پھر وہ اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں, بھیجیں گے تو پڑھائے گا, ان کو انسیت ہی نہیں ہے, سب یہ بیکار سمجھتے ہیں سب چیزوں کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں ایک ہے ندا برادری زیادہ ملتی ہے, جو تیلگو بولتے ہیں, رشتے اردو میں بولتے ہیں وہ لوگ, زبان تیلگو, بھاوی وسنوا, بھاوی اردو رہتا آگے تیلگو. ایسے ہی بعض اور دیہاتوں میں بعض برادریاں ہیں, جیسے آندھرا کی طرف جانا ہوا تھا تو وہاں ایک برادری ملی تھی, دھوبی برادری, مسلمانوں میں کہ دھوبی برادری. تو یہ برادریاں ایسی تھی, کسی زمانے میں یہ پوری کی پوری برادری اسلام میں آئی تھی, ویسے ہی چل رہا ہے نظام. لیکن اس سے پہلے کے جو ہمارے مسلمان تھے وہ ذات پات کے بڑے متاثر تھے ہندوؤں کے نظام سے. تو یہ نئی نئی برادریاں آئی, ان کو کبھی ان لوگوں نے اپنے برابر نہیں سمجھا, اس لیے ہمارے مسلمانوں نے لداخوں کو کبھی مسلمان نہیں سمجھا برابر کا, اور جتنی برادریاں ہیں ان کو ہمیشہ نمبر 2 کے رکھے. اور تیلگو تو وہ لوگ ایسا گالی دیتے تھے تیلگو کو, جیسے تیلگو اللہ کی زبان نہیں, حالانکہ ہر زبان اللہ کی. تیلگو سے نفرت, تیلگو بولنے والے سے نفرت, تیلگو بول رہی برادری اس سے نفرت, اور ان کو چھوٹا سمجھنا, ان کو حقیر سمجھنا, ان سے رشتے نہیں کرنا. تو صدیوں سے جو نفرت ان کو ملی ہے اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ان برادریوں میں مسلمانوں سے اندرونی طور پہ نفرت ہے, ان کو پرانی بدسلوکیاں یاد ہیں. ان میں جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہم کو 2 نمبر کا سمجھتے رہے ہمیشہ, اور ان کا پورا دین و ایمان جو ہے نا وہ پورا محرم ہے, محرم سے ہی وہ لوگ جڑے ہوئے, محرم ہی ذریعہ ہے ان کا اسلام سے جڑنے کا. آپ جا کے فوراً ان کو محرم سے کاٹیں گے, علم سے کاٹیں گے, تو وہ دین سے کٹ جائیں گے, اس لیے کہ دین کے نام پہ ان کے پاس محرم ہی. اب ہمارے لوگ جا کے پہلے محرم پہ حملہ کرتے ہیں تو گویا ان کا دین ان سے چھینتے ہیں. پھر ہمارے علاقوں میں جو نیکسلزم کی تحریک, مادہ پرستی کی تحریک چلی, اس میں یہ مسلمانوں نے بہت سچا, دیہات کے تیلگو بولنے والے مسلمانوں نے نیکسلزم میں بہت بڑے بڑے رسائٹ گزرے. تو پورے میں کمیونزم کا بھی اثر ہے, مادہ پرستی کا اثر ہے, مسلمانوں سے نفرت, حد درجہ دنیا پرستی, اور مدرسوں کو, دینی تعلیم کو وہ لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں, اس پورے نظام کو. اور چونکہ رات دن غیر مسلموں میں رہتے ہیں, ان کے رسم و رواج کرتے ہیں, ان کی عیدوں میں شامل ہوتے ہیں, رات دن ان کے ساتھ رہتے ہیں, اور دیہاتوں میں غیر مسلموں میں سب نے بچوں کو پڑھانے کا بہت شور آ گیا ہے. ہر اسکول, ہر گاؤں میں صبح ہوتے ہی بسیں آ جاتی ہیں, اور گاؤں کے بچے جو پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اچھا وہ باقی ہماری جو ریاستیں ہیں, مہاراشٹر ہے چاہے تمل ناڈو ہے چاہے گجرات ہے, وہاں تعلیم کا جو نظام ہے ایک ٹائم کا ہے. سرکاری جو تعلیم ہوتی ہے اسکولوں کی پرائمری اور سیکنڈری کی, وہ یا تو صبح سے دوپہر تک ہوتی ہے کسی جگہ, کسی جگہ دوپہر سے شام میں ہوتی ہے. لیکن ہمارے آندھرا پردیش میں یہ ہے کہ یہاں پر دیہاتوں میں جتنے اسکول ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ میں وہ دو وقت کے ہوتے ہیں, صبح 9 بجے سے شروع ہوتے ہیں تو پھر عصر تک چلتے ہیں, اس کے بعد بسوں میں بیٹھ کے گھر آنا, پھر ٹیوشن کا سسٹم ہے ہر جگہ. اور ان کے دماغوں میں غیر مسلموں کا دیکھا دیکھی اصلی تعلیم کی پوری عظمت ہے, تو وہ اپنے بچوں کو ٹیوشن میں بھیجنا پسند کرتے ہیں, ہوم ورک رہتا ہے وہ مکتب کو بھیجتے ہی نہیں. اور پھر وہ جو امام صاحب سے ان کو نفرت ہوتی ہے, اور مسجد کو جو چندہ دینا پڑتا ہے یا کچھ بھی اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. کئی جگہ تو وہ لوگ سودی چٹھی ڈال کے اس سے جو سود آتا ہے اس سے امام صاحب کو تنخواہ دیتے ہیں, بہت سارے دیہاتوں کے اندر ذاتی پیسہ دینا بھی نہیں چاہتے. تو یہ ہے ہمارے دیہاتوں میں جماعتیں بھی جاتی ہیں تو مشکل ہوتی ہے, اتنا آسانی سے لوگ ساتھ نہیں دیتے ہیں جس طرح دوسری ریاستوں میں ساتھ بھاگتے رہتے ہیں, دور دور بھاگتے ہیں. تو ہمارے دیہاتوں کی چاہے تلنگانہ ہو آندھرا ہو, وہاں کی پبلک میں وہ بھولا پن نہیں ہے اور وہ دین کی محبت نہیں ہے, ایک دم روکھا مزاج ہے. تو اب اس میں کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنے سالوں سے مکاتب چل رہے ہیں, نتیجہ بالکل 5% آ رہا ہے دین کی محنت کا. تو وجہ انہوں نے پوچھے تو میں نے کہا وجہ یہی ہے کہ جو نامانوس ہوتے ہیں ان کو مانوس کرنے کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے خدمت, ان کی خدمت کی جائے. ان کے دماغ میں پیسہ پیسہ ہی بھرا ہوا, ان کو پیسے کے لیے سے کچھ خرچ کرو. ان لوگوں کا ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ اچھا کھاتا پیتا آدمی بھی ہے تو مدد لینے کے لیے ریڈی رہتا ہے, حکومت کی مدد یا کوئی مدد دے تو جلدی لینے کے لیے تیار رہتا ہے. اور اسلام میں ہے کہ جو لوگ پیسہ دینے سے اسلام میں رک سکتے ہیں ان کو پیسہ دو. بل مؤلفت قلوب, زکات کی مدوں میں سے ایک مد ہے. اگر اس زمانے میں وہ زکات سے دیں گے یا نہیں دیں گے ایک علمی مسئلہ ہے, لیکن جو پیسے سے ہی ٹکنے والے ہیں شریعت میں حکم ہے تو ان کو پیسہ دو, وہ پیسے سے ہی ٹکیں گے. تو ہمارے یہ جتنے دیہات ہے اس میں جو آسانی سے جو قادیانیت کئی جگہ پھیل گئی, لوگ قادیانی ہو گئے, اور کئی علاقوں میں گاؤں کے گاؤں آدھے آدھے گاؤں عیسائی ہو گئے اور ہوتے جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ عیسائی ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی گھر واپسی کا پروگرام بھی چلنے والا ہے, جیسے جیسے ہندوستان میں فرقہ پرستوں کی گرفت مضبوط ہوتی جائے گی, ان کا تو پروگرام یہ ہے کہ پیسہ بانٹو گھر واپسی کراؤ, سب کو شدھیکرن, سب کو پھر سے ہندو بناؤ. اور رات دن صرف دیکھتے ہیں دیہاتوں میں تو صرف سے محبت بھی ہو جاتی ہے, آسان اگر کچھ پیسہ دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا امداد کا تو لوگ مشرک بھی ہو جائیں گے. تو ہمارے ہندوستان کے حالات بہت خطرناک ہیں اور خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. یہاں اسلام کو ایمان کو بچانا, اور دیہات کیا شہروں میں بھی ایسی غریب بستیاں کتنی ہیں جس میں مشنریز کام کر رہی ہیں, جس میں باطل فرقے کام کر رہے ہیں, اور جتنے بھی غلط نظریات والے ہیں باطل والے ہیں ان کے کام کرنے کا انداز کیا ہے کہ وہ زیادہ خدمت پہ زور دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کی بات ٹھوس نہیں ہوتی. اسلام کی بات تو دور دو چار کی طرح ہے, لیکن باقی جتنے مذاہب ہوں یا جتنے بھی کام کرنے والے ہوں کیونکہ ان کی بات میں دم نہیں ہے, وہ دل جیتتے ہیں پیسہ دے دیتے ہیں. تو ہمارے دیہاتوں کے مسلمان شہروں کے مسلمان بھی, اور شہروں میں بھی بالکل دینی مراکز کے آس پاس لوگ عیسائی بن رہے ہیں, دینی مراکز کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنا کے عیسائی پھیلائی جا رہی اور قادیانی پھیلائی جا رہی. کیا کیا پھیلایا جا رہا ہے, تعلیم یافتہ لوگ عیسائی بن جاتے ہیں, گمراہ فرقوں میں شامل ہو جاتے ہیں. جب ان کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں ملک میں ملازمت ملے گی, فلاں سہولت ملے گی, تو یہ کیا ہے کہ پیسہ خرچ کرنا یہ ہر زمانے میں ایک چیز رہی ہے دلوں کو جیتنے کے لیے. اور اسلام میں باضابطہ زکات کا مد ہے اس کے لیے کہ لوگوں کو پیسہ خرچ کر کر کے مانوس کرو, لاؤ اسلام میں. اب یہاں تک اسلام سے جا رہے ہیں ان سے پیسہ کیوں نہیں خرچ کریں گے؟ اور صرف پیسہ ہی خرچ کرنا نہیں ہے, حسن سلوک ہے, محبت کا اظہار ہے امت کی طرف سے. تو خلاصہ یہ ہے دوستو بزرگوں کہ
اگر جلدی سے جلدی ہمارے جتنے بھی شہروں کے مسلمان ہیں، سمجھدار مسلمان ہیں، دین کا ملت کا درد رکھنے والے مسلمان ہیں، یہ ہر آدمی یہ طے نہ کر لے کہ ہم خدمت کا ایک سلسلہ چلائیں گے، جتنے بھی دین کے کام کرنے والی جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، ان کو ہم لوگ سپورٹ دیں گے کہ بھائی آپ کام کرتے رہو، ساتھ میں ہم لوگ خدمت کا ورک ہم کریں گے، جس گاؤں میں بھی آپ جا رہے ہیں، جہاں بھی کچھ کر رہے ہیں، ہم خدمت کریں گے. وہاں کون بیمار ہے بتاؤ، وہاں کون مقروض ہے بتاؤ، وہاں کون ادھر ادھر مائل ہو رہا ہے بتاؤ. کوئی ایسا سسٹم ایسا بنائیں گے ہم مل کے کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو ساتھ میں خدمت کا شعبہ ہم سنبھالیں گے. تو جب تک شہروں کے مسلمان سمجھداری کا مظاہرہ کر کے خدمت کا ایک سسٹم نہیں بنائیں گے، ہر آدمی یہ طے کرے کہ مجھے اس امت کو بچانے کے لیے، اس قوم کو مضبوط کرنے کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے مجھے اپنے کچھ گھنٹے بھی دینا ہے ہفتے میں، اور مجھے پیسہ بھی دینا ہے. جو لوگ وقت بھی دے سکتے ہیں ان کو دو تین گھنٹے ہفتے میں ضرور اپنی قوم کی خدمت کے لیے نکالنا چاہیے. غریبوں کی بستیوں میں جانا چاہیے، ہمارے آس پاس آس پاس کی بستیوں کے ہم کو علم ہونا چاہیے کہ وہاں کس سے کیا گزر رہی ہے. ہم سمجھ رہے سب کھا رہے پی رہے ہوں گے. بعض وقت لوگ ایسے مصیبت میں رہتے ہیں کہ وہ اپنا دین ایمان چھوڑتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ نہیں رہتا غریب والوں کو، کیوں ہمارا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے غریبوں میں جانے کا بیٹھنے کا، تو پتہ کیسے چلے گا. تو یہ جو قادیانی عیسائی شدھی جو تحریک چل رہی ہے یا چلنے والی ہے، یہ شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی دھوم مچانے والی ہے اگر ہم لوگ نہیں سنبھلیں گے. اور ہمارے لیے ایک عبرت کی نشانی ہے عیسائی قوم. آج کئی ریاستوں کی جو پبلک کا ریشو بدل دیا انہوں نے، پہلے تھے ہی نہیں وہ، اب آبادی میں 20% 30% ہو گئے. وہ دنیا میں کہاں کہاں انہوں نے کروڑوں انسانوں کو جو محروم ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو سینے سے لگایا. مکاری نہیں کی، صرف خلوص سے خدمت کی کر رہے ہیں، اور اونچی اونچی مالی حیثیت والے کر رہے ہیں. اب پہاڑوں میں چلے جائیے جہاں پہنچنا مشکل ہے، جہاں کوئی بس نہیں جاتی، وہاں چند گرسیاں اگر ہیں، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں، تو وہاں آپ کو عیسائیوں کا کوئی میڈیکل سینٹر مل جائے گا، کوئی ان کی خدمت کی شکل ملے گی آپ کو. کہیں چلے جائیے آپ، غریبوں کو کچھ پڑھانے کا یا ان کے علاج معالجے کا انتظام آپ کو ایسی ایسی جگہوں پہ پہنچ ملے گا کہ جہاں آپ کبھی جانے کا تصور بھی نہیں کرتے. اور ایسے ایسے لوگ جو یورپ میں اپنی جگہ پہ کروڑ پتی ہیں، اے سی میں رہنے والے، نعمتوں میں رہنے والے، ایسے مچھروں میں، ایسے دیہاتوں کے اندر کئی کئی مہینے آ کے گزار کے جاتے ہیں، اپنے ذات سے محنت کر کے جاتے ہیں خدمت. اور ہم سمجھے ہم بہت ہدایت والے، ہم بہت نیک لوگ، بہت کچھ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں دوسری قومیں کیا کیا کر رہی ہیں. آج ہمارے ہندو بھائیوں میں کئی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی پوری زندگیاں وقف کر چکے ہیں اپنی قوم کے لیے، بے لوس ہو کے. ویسا آدمی ڈھونڈنے سے ہمارے پاس نہیں ملتا محلے کے اندر، بے غرض ہو کے چھوٹی ذاتوں میں. بامسیس ہے، ان لوگوں کے جو کیمپ ہوتے ہیں اپنی قوم کو سنبھالنے کے لیے جو کر رہے ہیں، وہاں کیسا اخلاص، کیسی سادگی، اور بڑے بڑے عہدیدار وہاں پر سادگی کے ساتھ ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں. آر ایس ایس کو گالیاں دینا تو بہت آتا ہے، بدگمانی کرنا تو بہت آتا ہے، لیکن لاکھوں افراد اس نے ایسے تیار کر دیے ہیں جو مخلص ہو کے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، بڑی سادگی کے ساتھ قربانیاں دیتے ہوئے، ڈسپلن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ملک خالی آگے نہیں بڑھ رہا، قومیں کبھی خالی آگے نہیں بڑھتی، مخلص خادموں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یتیم کی طرح کوئی امت جی رہی ہے تو مسلمان ہی، یہاں بھی دوسری جگہوں پر بھی. آج سیریا کا جو حال ہے، شام کا، پوری دنیا میں کیڑے پتنگوں کی طرح جانے لے کے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر بچانے کے لیے، وہ انجام کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے اپنے بچاؤ کا، ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے کوئی آپسی ہمدردی کا، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس کو سمجھنے کا اور اپنے آپ کو چوکنا کرنے کا. ہم لوگوں کی مثال ایسی ہے جو خطاب کے کندے پہ رکھا ہوا گوشت، کبھی بھی اس پہ چھرا پڑ سکتا ہے، ستور پڑتے ہی رہتا ہے، کوئی بچانے والا ہے نہیں، ریڈی ہے بالکل جوتے کھانے کے لیے. کیوں ہر آدمی اپنے میں کھویا ہوا ہے. ارے بھائی، جب کوئی قوم دنیا میں قوم بن جاتی ہے تو ایک ایک کی خدمت الگ نہیں رہتی، سب کی خدمت ایک ہی رہتی ہے.
ذلت آتی ہے تو سب پہ آتی ہے, فساد ہوتا ہے تو سب کو کہا جاتا ہے, نہ مسلک دیکھا جاتا, نہ فرقہ دیکھا جاتا, نہ قوم کیا کچھ نہیں دیکھا جاتا. جب قوم کی شناخت ہو جاتی ہے تو پھر عزت جاتی ہے تو سب کی ایک ساتھ جاتی ہے, آتی ہے تو سب کی ایک ساتھ آتی ہے. تو برے انجام سے اگر بچنا ہے اس ملک میں اور اللہ کے پاس رسوائی سے بچنا ہے تو خدمت خلق میں ہر مسلمان کا لگنا ضروری ہے. اس کی کوئی نہ کوئی شکل, جب تک سب مل کے کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک مسلمانوں کو نہیں بچایا جا سکتا اور آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. تو بہرحال دینی جتنے بھی کارکن ہیں ان کے پیچھے خدمت کا نظام قائم کرنا ضروری ہے. اور ایسے ہی دعوت کے راستے میں کچھ لوگ فارغ ہو کے وقت لگانا پڑتا ہے قوم کی خدمت میں بھی اور مسلمانوں میں تعلیم کا نظام چلنے کے لیے دینی تعلیم کا اور تربیت کا پوری زندگیاں لگانے والے وقت لوگ رہنا ضروری ہے. دائی وہ کیسے جیئیں گے, وہ رہیں گے جیسا, جب تک ان کی معاشیات کا کوئی نظم نہ رہے, ان کی ذمہ داری نہ لی جائے تو وقت کیسے ہوں گے لوگ. تمہارا یہ پورا موضوع باقی ہے, وقت ہو چکا ہے, بہت ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں کہ حضور نے اس سلسلے میں کیسی کیسی کس کس پہلو سے سمجھایا ہے امت کو. تو جو لوگ اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں, ہر آدمی محاذ پہ نہیں جا سکتا, ہر آدمی ایک ادارہ لے کے نہیں چل سکتا, ہر آدمی ایک ایک جگہ نہیں پہنچ سکتا, لیکن حضور نے فرمایا جو جس نے خود جہاد کیا, جس نے خود جہاد نہیں کیا مگر جانے والے مجاہد کو اسلحہ سے لیس کیا, اس کو سامان دلایا, گھوڑا دلایا, یا وہ جا رہا ہے تو گھر میں اس کے گھر والوں کی نگہبانی کی, تو فرمایا یہ بھی جہاد میں برابر کا شریک ہے. تو اس موضوع کی بہت ساری احادیث ہیں, آیات ہیں, ابھی اس کے تذکرے کا موقع نہیں مل سکا, آج انشاءاللہ اس کا پھر ذکر ہوگا. آپ لوگ ان سب باتوں کو ذرا دل سے سنیے اور اچھے ارمان ارادے دل میں لائیے. اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے, ہمارے لیے مشکل نظر آتا ہے. اتنا اچھا ہو کہ آپ لوگوں سے کوئی شروعات ایسی ہو کہ امت میں ایک دعوت چلے کہ اب مسلمانوں کو خادم قوم بننا ہے. مقرر بہت تیار ہو گئے ہمارے بھی, نصیحتیں کرنے والے بہت تیار ہو گئے, اس کی بھی ضرورت تھی اور ہے, لیکن یہ کہ خدمت کی ضرورت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں ہر مسلمان کے لیے گنجائش ہے, موقع ہے, چھوٹے بڑے کام اس میں اتنے نکلتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی آخرت خدمت کی لائن سے بنا سکتا ہے اور اپنی آج کی زندگی کی بھی برکتیں لوٹ سکتا ہے. اس وقت میرے سامنے دو موضوع ہیں کہ خدمت سے قوم کا کیا بھلا ہوگا اور ایک موضوع ہے خدمت سے ہمارا اپنا کیا بھلا ہوگا پرسنل. تو میں آج بہت دیر تک سوچتا رہے کہ اپنے فائدے آج بیان کروں یا قوم کے فائدے بیان کروں. بہرحال بات ایسی شروع ہوئی کہ ابھی کسی کے بھی فائدے بیان نہیں کر سکا, مگر یہ کہ خدمت ایسی چیز ہے کہ آپ کی زندگی اپنی زندگی کا نفع اس میں چھپا ہوا ہے, اپنے مسائل کا حل اس میں چھپا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اچھے نیک خیالات کے لیے کھول دے اور ہمیں اپنے پسندیدہ کاموں کے لیے ہمیں کھڑا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.